الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کا احسان ہی احسان ہے کہ اس رب کریم نے مہربانیاں فرمائی، حرمین شریفین کا سفر ہمارے لیے مقدر فرمایا، عمرے کی سعادت سے مالا مال فرمایا، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی کی زیارت کا شرف عطا فرمایا. بیچ میں دو تین اتوار وہیں سفر میں گزرے، اور اس کے بعد آج الحمدللہ پھر ہم اور آپ اللہ کے اس پاک گھر میں جمع ہیں. اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف انداز اختیار فرمائے ہیں. کہیں تو اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے ذریعے سے نوازتے ہیں، کہیں کسی مکان کے ذریعے سے نوازتے ہیں. روئے زمین پر اللہ پاک نے ایسے مقدس خطے بنائے ہیں کہ بسا اوقات بندوں کو ان خود خطوں پر بلا کر نوازشات کی بارشیں فرماتے ہیں، گناہوں سے ان کو دھو دھلا کر صاف فرما کر واپس لوٹاتے ہیں. اور کہیں اللہ پاک نے ایسے انتظامات فرمائے کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام کے تمام باشندوں کے لیے اللہ پاک نے ایسے رحمت کے جھونکے چلائے کہ شہر ہو یا بستی، گاؤں ہو، دریا ہو یا خشکی، ہر طرف اللہ پاک اپنی رحمت کے، اپنی عنایتوں اور مہربانیوں کے ایسے جھونکے چلاتے ہیں، ایسی رحمت کے موسم ان کو عطا فرماتے ہیں کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے اس کرم کے فیصلوں سے منور ہو سکتا ہے. ہم اور آپ جس زمانے سے گزر رہے ہیں، یہ زمانہ بالکل قریب ہے کہ عن قریب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مبارک ایام شروع ہوا چاہتے ہیں کہ جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے فیصلے فرما چکے ہیں کہ اس میں نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں اللہ کے گناہگار بندوں کو نوازا جائے گا. نیکوکار تو سال بھر نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں سمیٹتے رہتے ہیں، اور خاص کر اس قسم کے مواقع کے اندر تو وہ سرشار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے نیکوکاروں کے ساتھ ساتھ گناہگاروں کی بھی دھلائی کا انتظام فرمایا، اور ایسے موسم بہار عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے بڑے بڑے گناہگار اپنے لیے بخشش کے سامان کرا لیتے ہیں. لیکن بات ہے صرف قدردانی کی کہ اگر انسان لاکھوں روپے خرچ کر کے سرزمین حرمین شریفین کا سفر کرے، حج کی سعادت کے لیے تگ و دو کرے، وہاں پہنچ جائے، اور وہاں پہنچنے کے باوجود جو اگر حج کے ایام ہیں، ان حج کے ایام میں وہ بازاروں میں پھرتا رہے، اپنے شاندار ہوٹل میں آرام کرتا رہے، گھومتا پھرتا رہے، تو یہ ساری محنت اس کی ضائع چلی جائے گی کہ حج کے وہ جو مخصوص ایام ہیں، اگر یہ ان ایام میں وہاں حاضر نہ ہوا تو ساری لاکھوں روپے کی جمع پونجی اس کی بیکار چلی جائے گی. اسی طریقے سے اللہ پاک نے زمانوں کے اندر جو مقدس اور بابرکت زمانے رکھے، ان زمانوں کے آنے کے ساتھ اگر ایک انسان خواب غفلت سوتا رہا، غفلت کی زندگی جس طرح پہلے بسر کر رہا تھا اسی طرح اب بھی بسر کر رہا ہے، نہ اسے روزوں کی فکر ہے، نہ تراوی کا اہتمام ہے، نہ گناہوں کو چھوڑنے کی فکر ہے، نہ ہی حلال کھانے کی طرف متوجہ ہے، تو جس طرح وہ رمضان المبارک یا دیگر مبارک ایام سے پہلے تھا تو ان ایام کے گزرنے کے بعد بھی وہ جوں کا توں رہ جاتا ہے بلکہ اس کے اوپر بدبختی کی مہر لگ جاتی ہے. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اس مبارک ایام کے اندر محنت کرنے والوں کے لیے عبادت اور ریاضت کرنے والوں کے لیے دن میں بھوکے اور رات کو طویل قیام کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارتیں سنائی, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پیغام بتایا, وہیں پر آپ نے یہ بھی وعید بیان فرمائی. ایک موقع پر آپ اپنے مبارک منبر کی پہلی سیڑھی پر جب چڑھے تو فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین. بعد میں صحابہ کرام نے جب استفسار کیا کہ یا رسول اللہ آج تو ہم نے خلاف معمول آپ کو منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس انداز سے آمین 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 کہتے ہوئے سنا, یہ انداز تو ہم نے آج سے پہلے نہ دیکھا تھا. فرمایا کہ جبریل امین کو اللہ پاک نے بھیجا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل میں میں آیا ہوں, آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئیے, میں ایک ایک بد دعا کرتا جاؤں گا اور آپ اس پر آمین کہتے چلے جائیں. چنانچہ جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا پیارا مہینہ پایا اس کے باوجود بھی وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا. تو میں نے کہا آمین. جب میں نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اس کے باوجود بھی اس کی زبان پر درود کا نذرانہ جاری نہ ہو تو ایسا بخیل انسان بھی ہلاک و برباد ہو. میں نے کہا آمین. جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص کہ جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے دونوں ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا مگر پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب نہ کرا سکا. تو میں نے کہا آمین. تو ایک طرف رمضان المبارک کی اتنی عظیم الشان رحمتیں اور برکتیں کہ معمولی سی توجہ اگر اللہ کی طرف کی جائے, اللہ کے گھر سے جڑا جائے, اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ کی رحمتیں جو برس رہی ہوں ان کو سمیٹا جائے, اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اپنے بندوں کو نوازتے ہیں. اور اگر ناقدری کا مظاہرہ کیا جائے, رمضان کا پیارا مہینہ پا لینے کے باوجود بھی انسان اسی انداز سے نہ تو روزوں کا اہتمام کرے, دن بھر کھاتے پیتے گزار دے, نہ ہی تراویح کا اہتمام کرے کہ رات کو غفلت میں یا بازاروں میں گزار دے, اور نہ ہی تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرے جس غفلت کی زندگی میں پڑا ہوا تھا, اتنا بہترین موقع پا کر بھی اگر وہ نہ سدھرا اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا تو یقیناً اللہ کی طرف سے پھر ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ پھر ہلاکت اور بربادی کے لیے اللہ پاک جبریل امین کو بھیج کر منبر رسول پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بد دعا پر آمین کہلوا کر مہر ثبت کرا دیتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ پا لینے کے باوجود بھی جو اپنی بخشش نہ کرا سکے اس کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہو جائے. تو وہ مبارک ایام بالکل نزدیک پہنچ چکے. مینارِ نور شب برات, جو جس طریقے سے حرمین شریفین میں جانے والے حضرات جب حدود پار کرتے ہوئے حرم مقدس کی طرف بڑھتے ہیں تو راستے میں حدود حرم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہاں بہت بڑی ایک رحل نما علامت بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر قرآن کا ایک نسخے کا انداز دیا ہوا ہے کہ جدہ سے مکہ مکرمہ جانے والے حضرات راستے میں دور سے اس رحل کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب عن قریب حدود حرم کا آغاز ہونے والا ہے. تیز رفتاری کے ساتھ قافلوں کے قافلے, حجاج اور معتمرین بڑی تیزی کے ساتھ اس رحل کے نیچے سے گزر کر حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سفر طے کرتے کرتے وہ مقدس خطہ بھی آ جاتا ہے کہ جس کو مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے, جہاں اللہ پاک نے اس کو یہ شرف بخشا کہ ایک نیکی کو اللہ پاک نے ایک لاکھ کا درجہ عطا فرمایا ہے. تو تو جس طرح مکہ مکرمہ سے میلوں میل پہلے حدود حرم کا آغاز ہوتا ہے, جب حدود حرم دور سے نظر آتی ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کہاں مجھ جیسا سیاہکار گناہگار اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لاتے ہوئے فقیرانہ لباس پہنے ہوئے لیکن اس مقدس خطے کی طرف کس قدر تیزی کے ساتھ کھینچا چلا جا رہا ہے. عجیب و غریب تاثرات ہوتے ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے لمحے بھر میں حدود حرم میں انسان داخل ہو کر اس مقدس سرزمین پر داخل ہو چکا ہوتا ہے کہ جو روئے زمین کی سب سے زیادہ بابرکت زمین ہے. اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ وقت بھی آتا ہے کہ پھر حرم محترم کعبہ مشرفہ کے نزدیک پہنچ کر پھر اس کے در و دیوار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو بالکل یہی حال زمانے کے لحاظ سے بھی ایک رمضان المبارک کا پورا یہ بابرکت مہینہ, ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ پورا مقدس مہینہ, اس مقدس مہینے کا خلاصہ اور نچوڑ لب لباب اصل جو مغز ہے وہ ہے شب قدر. اس شب قدر کو اللہ پاک نے اس پورے مہینے کے اندر محفوظ کر کے جس طرح ایک چھلکا اور اس کے اندر مغز محفوظ ہوتا ہے, تو اللہ پاک نے شب قدر کو اس ماہ مبارک میں محفوظ کر کے سیل کر دیا. تو دور سے جب زمانہ قریب آتا چلا جاتا ہے رمضان المبارک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نزدیک آتے چلے جاتے ہیں, اس سے پہلے اللہ پاک نے مینار نور عطا فرمایا ہے شب برات کی شکل میں کہ اس دن اور اس رات وہی گہما گہمی وہی رونقیں دکھائی دیتی ہیں, فضاؤں میں وہی مہک محسوس ہوتی ہے, یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رمضان کے دن اور رات میں بیٹھے ہوئے ہوں. ہم اور آپ اس مینار نور کو عبور کر کے ان حدود میں پہنچ چکے ہیں کہ عن قریب رمضان کا آغاز ہونے والا ہے. قدردان لوگ اور سمجھدار لوگ پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس انداز سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ اسی ایام میں اسی زمانے میں کہ جب رمضان کا بالکل وقت قریب ہوتا تھا اپنے مریدین سے جب واعظ فرماتے اسی طرف متوجہ فرماتے کہ سال بھر جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے, جو خطائیں ہونی تھی ہو گئیں, جو کوتاہیاں جو چوک ہونی تھی ہو گئیں, اب وقت آ رہا ہے دھلائی صفائی منجائی کا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں برسنے کا. اس سے پہلے کہ وہ مبارک ایام شروع ہوں ابھی سے دھو دھلا کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو, اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہاؤ, زندگی کے پچھلے ایام پر نظر دوڑاؤ اور دیکھ لو کہ کہاں کہاں کیا کیا کوتاہیاں ہوئی. ہر انسان لمحے بھر میں اپنی سابقہ زندگی پر نظر ڈالے تو سب کچھ سامنے رہتا ہے کہ کیا کچھ اس نے کھویا کیا اس نے پایا. فرمایا کرتے تھے کہ ان ایام کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں کو دھلوا کر پاک و صاف ہو جاؤ, ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہوں سے پاک ہو کر صاف ستھرے ہو کر اس صاف ستھرے اور پاکیزہ مہینے میں داخل ہو. جب اس ماہ مبارک کے آمد سے پہلے ہی اتنا اہتمام ہوگا, دل میں اس کی عظمت اور احترام ہوگا اور اس کے لیے طلب اور جستجو ہوگی کہ اے اللہ وہ مبارک مہینہ ہمیں بھی نصیب فرما دینا, طلب سچی ہوگی طلب سچی ہوگی اور پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ماہ مبارک بھی اسی انداز سے نصیب فرمائیں گے کہ جس کے اندر خیر اور برکتوں کا نزول انسان کھلی آنکھوں مشاہدہ کرے گا. اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا, رحمت ہے مغفرت ہے جہنم سے خلاصی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اگر ایک رمضان میں بھی انسان کو مل گئی اور ایک رمضان زندگی کا انسان کو ایسا مل گیا جس میں شب قدر اس کو نصیب ہو گئی تو یقیناً بہت بڑی سعادت اس نے حاصل کر لی. اس لحاظ سے یہ وہ وقت ہے کہ جس میں رجوع اللہ کیا جائے, ظاہری اور باطنی گناہوں پر نظر ڈالی جائے, ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے, سچی ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے آنسو بہائے جائیں اور اس سے مغفرت مانگی جائے اور اللہ پاک سے سب سے بڑھ کر یہ سوال کیا جائے جو سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے سے فرما لیا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ شعبان اور رمضان رجب اور شعبان ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرما دے. یہ نصیب والوں ہی کو نصیب ہوتا ہے, ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ منزل کے بالکل قریب پہنچنے پر بھی انسان بسا اوقات منزل سے دور رہ جاتا ہے. کتنے ہی سفینے کنارے پر پہنچ کر ڈوب جاتے ہیں, کتنی ہی ایسی نوبتیں آتی ہیں کہ مسافرین منزل کے بالکل نزدیک پہنچ کر تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں. کتنے ہی مومن مسلمان ایسے ہیں کہ جو بالکل قریب پہنچ کر موت کی آغوش میں جا کر سو جاتے ہیں. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا دی کہ کبھی بھی اطمینان میں مت رہنا, اس بے فکری کا شکار مت رہنا کہ ہم تو صحت مند ہیں, جوان ہیں, رمضان تو ہمیں ملیں گے ہی ملیں گے, کوئی بھروسہ نہیں. پچھلے ہی دنوں جب ہم سفر پر تھے, 17 سالہ نوجوان لڑکے کا جنازہ آپ حضرات نے پڑا ہوگا, ایکسیڈنٹ کے اندر بیچارہ چٹ پٹ اللہ کو پیارا ہوا. تو نہ جوان کا بھروسہ ہے, نہ ادھیڑ کا, نہ بوڑھے کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس قدر چوکنا رہنے کی تعلیم دی ہے کہ غفلت میں مت رہنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک موقع پر آپ نے پوچھا کہ عبداللہ زندگی اور موت کے درمیان کتنا فاصلہ محسوس کرتے ہو؟ زندہ ہو تو موت تمہیں کتنی دور دکھائی دیتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, صبح کرتا ہوں تو شام کا بھروسہ نہیں ہوتا, شام کرتا ہوں تو صبح کا بھروسہ نہیں, صبح ہوتی ہے تو شام یقین ہی نہیں کہ نصیب ہو کہ نہ ہو, شام ہو تو صبح کا یقین نہیں ہوتا کہ نصیب ہو کہ نہ ہو. فرمایا کہ تمہاری تو بڑی لمبی امید ہے کہ صبح کے بعد سے شام تک تمہیں امید ہے جی لینے کی, میں تو نماز کے وقت ایک طرف سلام پھیرتا ہوں, دائیں طرف تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیر پاؤں گا یا موت آ جائے گی. تو موت تو اس قدر اچانک انسان کو آ کر اچکتی ہے کہ بہت سے موقع ایسے کہ بالکل نزدیک پہنچ کر بھی انسان اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے اللہ پاک سے ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اے رب ذوالجلال, آپ بھی ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنائیے اور خیر اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمائیے. تو پہلے سے جب اللہ تعالیٰ سے عز و انکسار کے ساتھ, تواضع اور انکساری کے ساتھ سوال ہو رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں, بہت ہی زیادہ قدردان ہیں, اپنے ایسے کمزور بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت ترس کھاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ مہربانی کے معاملات فرمائے کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں بھی, گھر والوں کو بھی, ہمارے بڑوں کو, چھوٹوں کو, خاندان والوں کو, پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک نصیب فرمائے. سعادتوں کے ساتھ, اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر یہ وہ مبارک مہینے کے جس کے اندر اللہ پاک نے وہی معاملات فرمائے جو معاملات حرم محترم کعبہ مشرفہ, حرم محترم مدینہ منورہ کے ساتھ فرمائے اور حرم محترم بیت المقدس کے ساتھ فرمائے, کہ ان خطوں کو اللہ پاک نے ایسی قدر منزلت عطا فرمائی کہ ایک ایک نیکی کو کئی کئی درجے عطا فرما دیے. تو یہی حال اللہ پاک نے اس زمانے کے ساتھ بھی کیا کہ اس زمانے کے اندر بندہ جہاں کہیں بھی رہتا اور بستا ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اخلاص کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا, اگر نفلی عمل کرے گا اللہ پاک فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں, ایک فرض ادا کرے گا اللہ پاک 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک نے تو نوازنے کے لیے ایک گھنٹہ, ایک دن, ایک ہفتہ نہیں, پورا مہینہ عطا فرما دیا. اس مہینے میں بھی اگر بندے سے غفلت ہو جائے, شروع میں غفلت ہو جائے, درمیان میں آ جائے, درمیان میں غفلت ہو جائے, آخر میں آ جائے, پورے مہینے میں غفلت ہو جائے, شب قدر میں آ جائے, اللہ تعالیٰ کو منا لے, لگ لپٹ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بارشوں کے فیصلے ہیں, رحمتیں اس قدر برستی ہیں جو ہمارے تصور سے بالا تر ہیں. بارش جو ایک مادی حیثیت رکھتی ہے, اس کے قطرے اس قدر کثرت سے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جب بارش برستی ہے تو وہ تو اس قدر کثرت کے ساتھ ہوتی ہے کہ انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو اس کا دامن تو تنگ پڑ جائے گا, لیکن رب ذوالجلال کی رحمت کی بارشیں وہ اس قدر وسعت کے ساتھ ہیں کہ بندے کو پورا اپنی رحمت کے آغوش میں غوطہ زن فرما دیتی ہیں. اس لحاظ سے ہمیں اور آپ کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے, اس پاکیزہ ایام کے شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ایسا پاک و صاف کر لینا چاہیے کہ ایک صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت چاہی اور ساتھ میں درخواست کی مختصر نصیحت کی، کہا کہ یا رسول اللہ اوصنی اوجز، مجھے کوئی وصیت فرمائیے لیکن مختصر سی. صحابہ اکرام کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات الگ الگ تھے، کوئی بڑے بے تکلفی والے تعلقات رکھتے تھے، کوئی بڑے ناز و انداز والے، کوئی بڑے پیار و محبت والے، کوئی روب اور جلال والے، الگ الگ انداز تھے. تو ایک صحابی نے وصیت کی، فرمائش بھی کی، اوصنی، مجھے وصیت فرمائیے لیکن اوجز، مختصر سی ہو، آسان ہو، ہلکی پھلکی ہو، زیادہ لمبی چوڑی تفصیلی نہ ہو کہ مجھے یاد رکھنا مشکل ہو جائے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی، فرمایا کہ اذا كنت في صلاتك فصلي صلاة مودع، جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنی اس نماز کو اس انداز سے پڑھو کہ گویا کہ یہ تمہاری نماز الوداعی نماز ہے، تمہاری زندگی کی یہ نماز گویا کہ آخری نماز ہے. دنیا سے جانے والے کو اگر مہلت دی جائے، موقع دیا جائے کہ بس تمہارے لیے موت سامنے کھڑی ہے، اس سے پہلے تمہیں دو رکعت کا موقع دیا جاتا ہے، اس وقت انسان اندازہ لگائے، تصور قائم کرے کہ دنیا کے سارے ساز و سامان اس کو بیکار دکھائی دے رہے ہوں گے، بشرط یہ کہ مومن مسلمان ہو اور رب ذوالجلال کے سامنے پیشی کا موقع قریب ہے، موت کے وقت سامنے ہے اور چند گھڑیاں باقی ہیں، مہلت ملی ہے کہ تم ایک نماز پڑھ سکتے ہو. اس وقت انسان کس قدر دل کے خشوع اور خضوع، دل کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور گر گرا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر تواضع کو پہ کر بن کے اپنی زندگی کا سارا نقشہ سامنے رکھ کر کس قدر غرق ہو کر اللہ کے سامنے دو رکعت پڑھے گا کہ یہ دو رکعت میرے لیے بخشش کا سامان بن جائیں. اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مختصر سے نصیحت فرما دی، اذا كنت في صلاتك، جب تم نماز میں ہو تو اپنی ہر نماز کو اس انداز سے پڑھو، فصل صلاة مودع، گویا کہ تم الوداعی نماز پڑھ رہے ہو، یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. نمازیں تو پھر بھی دن میں پانچ مرتبہ آتی ہیں، فجر کے بعد، ظہر، ظہر کے بعد، عصر، عصر کے بعد، مغرب، مغرب کے بعد، عشاء، اور بہت جلدی جلدی آتی ہیں. لیکن نصیحت ایسی فرمائی کہ جب نماز پڑھو تو اسی تصور کے ساتھ کہ شاید کہ اگلی نماز پڑھنے کا موقع میسر نہ آئے، موت اس سے پہلے آ کر مجھے اچک لے. ابھی ہمارے سفر کے دوران مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز کا وقت اذان ہو چکی تھی، فرائض کا انتظام چل رہا تھا، لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے. حرم محترم میں جو اگلا والا صحن کا حصہ ہے، جہاں اگلی چھتریاں ہیں، اس کے بعد پچھلی چھتریاں ہیں، تو اگلی چھتریوں کے نیچے ہی ہندوستان کے ایک حاجی صاحب 40-50 سال کے درمیان ان کی عمر تھی، ماشاءاللہ پورے بارش تھے، ظہر کی سنتیں پڑھ رہے تھے. سنتوں کے دوران ہی قیام کی حالت میں پچھلی طرف چت گرے اور گرنے کے ساتھ ہی قے آئی اور قے کے ساتھ ہی چٹ پٹ اللہ کو پیارے ہو گئے. فوراً آس پاس والے نمازی متوجہ ہوئے، ایک دو صفوں کے بعد ہم بھی تھے، کچھ لوگ اٹھ کر بھاگے دیکھنے کے لیے. ایسے گرے کہ گرنے کے بعد حرکت بھی نہ کی، صرف قے آئی، اور اس کے بعد فوری طور پر ڈاکٹر حضرات پہنچے اور سینہ دبا دبا کر پمپنگ کی، لیکن کوئی بھی حرکت ان کے وجود میں دکھائی نہ دی. چند ہی لمحوں کے بعد فرض کے لیے اقامت ہوئی اور نماز کھڑی ہو گئی. یہاں ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہاں ان کو اسٹریچر پر اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا، جس قالین پر قے ہوئی تھی اس قالین کو لپیٹ کر وہ خدام صفائی ستھرائی کر رہے تھے. ایسا عجیب منظر تھا کہ آئے ہیں صاف ستھرے، نہائے دھوئے، ہندوستان کے تھے، وہاں سے چل کر پہنچے ہیں کہاں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. پانچ چیزیں ہیں جس کا علم اللہ ہی کو ہے. ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی جانتا ہے کہ بارش کب برسے گی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر کے اندر کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، چوتھی چیز یہ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ آئندہ کل وہ اپنی کتنی روزی کمائے گا، کیا کچھ کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین پر واقع ہوگی. حرم نبوی، مسجد نبوی کا صحن، نماز کی حالت پاک و صاف، مسافری کی حالت ہے، اپنے گھر بار کو بال بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، دیار مقدس میں سرکار کے دیار میں آپ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں کہ موت کا فرشتہ آ گیا اور چٹ پٹ آنند فانند روح پرواز کر گئی۔ یقیناً اخروی لحاظ سے بہت ہی زیادہ قابل رشک خاتمہ ہے کہ نماز کی حالت، سرزمین مقدس اور سفر کی حالت میں یہ تمام کے تمام وہ معاملات ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر مدینہ طیبہ میں جس کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے کے بعد جو تدفین کا عمل ہوتا ہے وہ جنت البقیع کے اندر ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ مدینے کے اندر زندگی بسر کرو اور کوشش کرو کہ مدینے میں ہی تمہاری وفات ہو۔ مدینے کے اندر وفات پانے والوں کے لیے آپ نے بشارت دی کہ کل قیامت کے دن میں بقیع والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا اور ان کے لیے سفارش کروا کے اللہ پاک سے بخشواؤں گا۔ ایسی مبارک موت تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت تو فرمائی کہ جب تم نماز پڑھو تو ہر نماز کو اس انداز سے پڑھو کہ شاید کہ زندگی کی تمہاری آخری نماز ہو۔ تو یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز کی حالت میں چٹ پٹ انسان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایسے مبارک خاتمے بھی ہوئے کہ سجدے میں گئے تو سر سجدے سے نہ اٹھا، دیر ہو گئی جب حرکت دی تو معلوم ہوا کہ روح پرواز کر چکی ہے۔ تو یہ تو نماز کا معاملہ ہے کہ آپ نے نصیحت اور وصیت فرمائی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک اپنے آپ کو غفلت کے اندر مت ڈالنا۔ زندگی ایسی بے بھروسہ چیز ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کیا کچھ انسان تیاریاں کرتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تیاریاں کس سفر کے لیے ہو رہی ہیں، سفر دنیا کے لیے یا سفر آخرت کے لیے۔ وہ حاجی صاحب جو چل کر آئے، گھر والوں سے رخصت ہوئے ہوں گے خوشی خوشی کہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، سعادت دارین سمیٹ کر زمزم اور کھجور لے کر نعمتوں کو لے کر واپس لوٹوں گا۔ گھر والوں نے خوشی خوشی الوداع کیا ہوگا، کیا معلوم تھا کہ یہ سفر آخرت کی طرف جا رہا ہے، یہ بڑھنے والے قدم پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ تو غرض یہ کہ یہ نمازیں ایک کے بعد دوسری نماز تو بہت جلدی آتی ہے لیکن رمضان تو ایک سال کے بعد پلٹ کر واپس آتا ہے۔ تو یہ مبارک ایام جو نصیب ہونے والے ہیں انشاءاللہ زندگی بخیر نصیب والوں کو، خوش قسمتوں کو، موسم بہار سے لطف اندوز ہونے والوں کو، تو یہ رمضان جس کسی کو مل جائے کیا معلوم کہ اگلا رمضان ملے کہ نہ ملے۔ پچھلے رمضان تک کتنے ہی ہمارے عزیز اور اقارب، دوست احباب، کتنے ہی نمازی حیات تھے ہمارے ساتھ، ان رونقوں کے اندر شریک ہوا کرتے تھے۔ خود ہمارے سسر محترم، پنج وقت نمازی، اللہ کے درویش خدا مست بندے، بہت ہی زیادہ نمازوں کے اندر حاضر باش رہنے والے، اذان سے بھی پہلے آنے والے، نماز کے بعد دیر سے جانے والے، پچھلے رمضان میں جب اپنی اس مسجد میں ایسی وغیرہ فٹ ہو رہے تھے، بڑے خوش خوش جا کر گھر میں تذکرہ فرمانے لگے کہ ماشاءاللہ مسجد میں بھی ایسی لگ گئے اور بہت ہی زیادہ پر رونق ہو گئی، کیا معلوم تھا کہ وہ رمضان آخری رمضان ہوگا۔ اور پھر خاص کر عید کے دن ذرا تاخیر سے پہنچے تو عید کی جب تقریر شروع ہو چکی تھی اس وقت اندر جگہ پر ہو چکی تھی، تو میں نے پھر اپنے ہی نزدیک بلا کر مسلح کے پاس جگہ موجود تھی وہاں بٹھا لیا، تو گھر جا کر اس قدر مسرور ہو رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ آج تو رضوان نے مجھے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا، اور جگہ نہیں تھی لیکن جب میں اندر داخل ہوا تو انہوں نے بلا کر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا۔ کیا معلوم تھا کہ وہ عید ان کی زندگی کی آخری عید ہے۔ چلتے ہاتھ پاؤں بھلے چنگے انسان تھے، صحت مند تھے، لیکن سو کر اٹھے دماغ کی نس پھٹ چکی تھی، فالج کا ٹیک ہو چکا تھا، آدھا دن گزرنے نہ پایا کہ دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو یہ رمضان کا جو دورانیہ ہے کہ ایک سال کے بعد دوبارہ دوسرا رمضان نصیب والوں ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور ہمارے کرم فرما تھے، ہمارے ہی سسر محترم کے بہت قریبی دوست تھے محترم جناب اشرف صاحب، بڑے ہی دست شفقت ہمارے پر رکھنے والے، ہاتھ پھیلا پھیلا کر جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دینے والے، ابا کے ساتھ حد سے زیادہ والہانہ محبت کرنے والے، وہ بھی گزشتہ رمضان میں حیات تھے، ڈھیر اور ڈھیر دعائیں دیا کرتے تھے، ہماری حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے اور دست شفقت کندھے پر تھپک کر حوصلے بڑھایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی پچھلا رمضان وہ ان کے لیے الوداعی رمضان ثابت ہوا، اس رمضان وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے۔ خود ہمارے عزیز اور اقارب میں کتنے ہی قریب رشتہ دار، کوئی دور کے رشتہ دار، کوئی جاننے والے، کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی محلے والے، کوئی اڑوسی اور پڑوسی کہ جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں، جو اس سال ہے ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اگلے سال نہیں ہوں گے. تو صرف عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابی کو جو نصیحت فرمائی کہ اذا كنت فی صلاتک، جب تم نماز کی حالت میں ہو، فصلی صلاۃ مودع، تو نماز کو اس انداز سے پڑھنا کہ گویا کہ تمہاری الوداعی نماز ہے. تو اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے کہ نماز تو پھر بھی جلدی میسر آ جاتی ہے لیکن رمضان اتنی جلدی میسر نہیں آتے. تو یہ جو موسم بہار آ رہا ہے اس کے اندر ایسی تر و تازگی کے ساتھ تیاری کی جائے اور اس والہانہ انداز سے ذوق و شوق کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. تو اس رمضان کے اندر ہم ایسی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر لیں. دنیا میں آنے کا جو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کہ مالک ہم سے راضی ہو جائے. بندے کا کسی بھی کام پر، کسی بھی عبادت کے انداز پر اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بندے کو مل جائے تو جینے کا مقصد اس کو حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے، خوف زدہ رہ کر، ندامت کے آنسو بہا کر، لرزا اور ترسا رہ کر اللہ تعالیٰ کو منانے کی فکر کی جائے. رمضان المبارک کی راتوں میں بھی، دن میں بھی اللہ کی عبادت اس انداز سے انجام دی جائے کہ نہ جانے کون سا انداز اللہ کو پیارا لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر بخشا بخشایا فرما دے. حضرت افضل، حضرت والد ماجد رحمہ اللہ ہر سال رمضان المبارک میں یہی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ یہ رمضان المبارک آ رہے ہیں، نہ جانے زندگی میں پلٹ کر پھر کس کو نصیب ہوتے ہیں، کس کو نصیب نہ ہو. تو اس لحاظ سے ہر رمضان کو انسان یہی سمجھے کہ شاید کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے. یہی عقل مندوں کا فیصلہ ہوا کرتا ہے. بے شک اللہ پاک سے دعائیں تو یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک عمر اتنی دراز فرمائے کہ زندگی میں ایک نہیں بے شمار رمضان نصیب ہوں. لیکن تیاری کے لحاظ سے انسان ایسا تیار رہے جس طرح حرمین شریفین میں انسان کی حاضری ہوتی ہے. لکھ پتی کروڑ پتی کیوں نہ ہو لیکن جب قدم وہاں سے واپس پلٹتے ہیں تو یہی ڈر لگتا ہے کہ شاید زندگی میں پلٹ کر واپس یہاں آنا نصیب ہو کہ نہ ہو. دوبارہ سے پھر حاضری کے سامان بنے کہ نہ بنے. دوبارہ سے پھر اللہ پاک کے اس پاک دربار میں نہ پاک بندے کی حاضری ہو کہ نہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کا دیدار پھر سے نصیب ہو کہ نہ ہو. چونکہ وہاں کے سارے فیصلے دولت پر نہیں ہوتے، انسان کے اپنے اختیار پر نہیں ہوتے، معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ وہاں سے جب فیصلہ آ جائے بلاوے کا تو اللہ تعالیٰ بے زر اور بے پر کبھی اٹھا کر بلا لیا کرتے ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ساتھ زندگی میں آپ کے چاہنے والے مریدین، محبت کرنے والے متعلقین کئی ایک آپ کے ساتھ جایا کرتے تھے. ان میں ایسے درویش خدا مست بھی تھے جو چپل گاٹھا کرتے تھے، بظاہر موچی تھے. موچی کی آمدن اتنی نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے سے وہ اتنا سرمایہ جمع کر لے کہ جس کے ذریعے وہ حرمین شریفین کا سفر کر سکے. ایسے لوگ بھی تھے کہ جو بالکل غربت کے مارے لیکن اللہ پاک نے جب فیصلے فرمائے تو حضرت اقدس کی رفاقت کے اندر وہ مبارک سفر نصیب فرمائے. قسمت رشک کرتی ہے کہ ایسے غریب لوگوں کو بھی اللہ پاک جب نوازنے پر آئے تو اپنے نیک بندوں کا ساتھ بھی نصیب فرما دیتے ہیں اور اپنے مبارک گھر پہ بلا کر نوازشوں کی بارشیں بھی فرما دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ جس طرح ان مقامات مقدسہ سے لوٹتے وقت ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے پھر دوبارہ حاضری ہو کہ نہ ہو، موقع ملے کہ نہ ملے، یہی ڈر لگتا ہے. تو اسی لحاظ سے ہر رمضان کے اندر، ہر مبارک لمحے کے اندر انسان کو یہی ہونا چاہیے، اس انداز سے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ جانے پھر دوبارہ زندگی میں ایسا موقع ہاتھ لگے کہ نہ لگے. ورنہ انسان غفلت میں ہی رہے کہ ابھی تو جوان ہے، زندگی میں اور رمضان جب پائیں گے، جب تراویاں بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، عبادات بھی کریں گے، احتکام بھی کریں گے، تلاوت کلام پاک بھی کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہی رمضان آخری رمضان ہو، اگلا رمضان نصیب ہی نہ ہو کہ اس سے پہلے موت کا فرشتہ آ جائے، زندگی کا اختتام ہو جائے. اس وقت انسان کفے افسوس ملے تو پھر کیا فائدہ. آخرت کے اندر کام آنے والی جو چیز ہے وہ یہی نیک اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت اور خدمت یہی دو چیزیں ہیں کہ اللہ پاک انہیں دو چیزوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو نوازا کرتے ہیں کہ عبادت کے ذریعے سے اللہ پاک جنت عطا فرماتے ہیں. جو جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے ریاضت کرتا ہے اتنے ہی زیادہ جنت کے اندر اس کے لیے باغات محلات تیار ہوتے چلے جاتے ہیں. جو جتنی زیادہ اللہ کے بندوں کی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو خدمت سے خدا ملا کرتا ہے. بے لوث خدمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات اپنے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں. تو عبادت بھی ہو خدمت بھی ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس خلوص کے ساتھ ہو کہ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کا مقام رضا جنت مجھے نصیب ہو جائے. اور اللہ کے بندوں کی خدمت ہو غربا مساکین ضرورت مند اللہ کے درویش اللہ کے محبوب بندوں کی خدمت اس نیت سے کی جائے کہ اس خدمت کی بدولت مجھے خدا مل جائے. تو یہ دنیا کمائی کی جگہ ہے, یہاں انسان آیا ہے نیکیاں کرنے کے لیے اپنے لیے آخرت کی کرنسی جمع کرنے کے لیے. دنیا میں چلنے والا سکہ یہی روپیہ اور پیسہ ہے, تو اسی پیسے کی تگو دو میں انسان کتنی کتنی سر توڑ کوششیں کرتا ہے محنتیں کرتا ہے اپنے آپ کو کتنا کھپاتا ہے رات دن ایک کرتا ہے خون پسینے کی کمائی سے پھر وہ کچھ نہ کچھ سرمایہ اپنے لیے جمع کرتا ہے. لیکن آنکھ بند ہوتے ہی آخرت کے معاملات جب سامنے آئیں گے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ تو اس وقت دنیا کی زندگی میں ہیں غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. جیسے ہی موت کی آغوش میں پہنچیں گے موت آتے ہی بیدار ہو جائیں گے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کھرا اور کھوٹا سامنے آ جائے گا کہ وہ روپیہ اور پیسہ وہ دولت جو کما کما کر دنیا بنا رہے تھے اگر تو خدا نہ خاص تو اس دولت سے آخرت کے کچھ سامان نہ کیے تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی, جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی. سب کچھ اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ کے خالی ہاتھ انسان کفن کا ایک سادہ لباس پہن کر اپنی قبر کے اندر چلے جاتا ہے. تو آنکھ بند ہوتے ہی جیسے ہی موت کی آغوش میں گیا تباہ اب جاگ گئے, اب ہوش ٹھکانے آئے, اب پتا چلا کہ آخرت کے اندر کام آنے والی کرنسی اگر تو ہے تو وہ یہی نیکیاں ہیں. انہی نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے آخرت کی اس کرنسی کو خزانہ بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اور پھر جس طرح کرنسیاں ایک ہی ہوتی ہیں لیکن ان کی قدر و منزلت میں فرق ہوا کرتا ہے. ہماری اس مملکت کے اندر چلنے والی کرنسی روپیہ نوٹ اس کی اپنی ایک قدر و قیمت ہے, اس کا ایک پیمانہ ہے. دوسری سلطنتیں دوسرے ممالک ان کے ہاں چلنے والی جو کرنسی ہے اس کا توازن کہیں بڑا ہوا ہے کہیں گھٹا ہوا ہے. مثلا ہمارے یہاں کا جو سکہ رائج الوقت ہے روپیہ اس کے مقابلے میں حرمین شریفین کے اندر جو رائج سکہ ہے وہ بھی ایک ریال ہو اور یہ ایک روپیہ ہو, ان دونوں کی قدر و منزلت کے اندر فرق ہے کہ اگر ہم ریال لینا چاہیں گے تو 27, 28, 29 روپے دیں گے تب جا کر ہمیں ایک ریال ملے گا, اور اگر ڈالر ہو اس کو لینا چاہیں تو وہ پھر 100 کے آس پاس تک ہوتا ہے کہ 100 روپے کے آس پاس خرچ کرو تب جا کر ایک ڈالر ملے گا. دیکھنے میں وہ بھی ایک ہے یہ بھی ایک وہ بھی ایک لیکن ہر ایک کی قدر و قیمت کے اندر فرق ہے. ہر ایک کی کرنسی کے اندر جو اس کا قیمت زر ہے اس کی منزلت کے اندر اس کے وزن اور توازن کے اندر گھٹاؤ اور بڑھاؤ ہے. اسی طرح اللہ پاک نے آخرت کی کرنسی رکھی ہے نیکیاں اعمال صالحہ, ان اعمال صالحہ کے اندر بھی اللہ پاک نے درجے رکھے. بعض اعمال تو وہ ہیں جو کم درجے والے ہیں, بعض اعمال وہ جو درمیانے درجے والے, بعض اعمال وہ جو اعلیٰ درجے والے. مثال میں نے پیش کی نماز اپنے اس ملک کے اندر پڑھی جائے تو یہ بھی ایک آخرت کی کرنسی ہے. ایک روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا جائے یہ بھی آخرت کے لیے کرنسی ہے. اور یہی عبادت یہی نیکی سرزمین حرمین شریفین میں کی جائے, ایک عبادت وہی ایک نماز ہے فجر کی ہو ظہر کی ہو یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی وہی ایک نماز ہے لیکن اس کی قدر و منزلت ایک لاکھ کے برابر ہے. وہی ایک ریال وہاں صدقہ اور خیرات کیا جائے اس کی قدر و منزلت ایک لاکھ کے برابر ہے. نیکی عدد کے لحاظ سے برابر، یہ بھی ایک وہ بھی ایک، لیکن سکے سکے میں فرق ہو گیا کہ یہ والی ایک نیکی اپنی منزلت کے اندر کم درجہ رکھتی ہے، وہ والی نیکی قدر و منزلت کے اندر کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اسی لحاظ سے اللہ پاک نے رمضان المبارک رکھا کہ عام دنوں کے اندر ہونے والے جو اعمال تھے، جو نیکیاں تھیں، ان نیکیوں کے اندر اللہ پاک نے ان کی قدر و منزلت کو بڑھا دیا کہ وہی نیکی عام دنوں میں کرو گے اس کا جو درجہ تھا اس کے مقابلے میں جب وہی نیکی رمضان میں کرو گے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. پھر بندے کا اخلاص دیکھا جاتا ہے، اس کا خلوص اور محبت دیکھی جاتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اپنائیت یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہا ہے، کتنا زیادہ اس کے دل میں ڈر اور خوف ہے، کتنا زیادہ اس کے اندر عجز و انکساری ہے. اور اگر وہ اس مبارک ایام اور ان مبارک لیالی کے اندر کوئی نیکی کر رہا ہے بہت ہی زیادہ خلوص اور جذبے کے ساتھ، تو بسا اوقات وہی نیکی اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا سامان بھی فرما دیا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے آخرت کی کرنسی جمع کرنے کا بہترین موقع اللہ پاک نے یہی دیا ہے کہ ہر طرح کی کرنسی جمع کرو، جس طرح نوٹوں کے اندر کہیں کوئی سکے ہیں، مختلف قسم کے سکے ہیں، کہیں نوٹ ہیں تو چھوٹا نوٹ، بڑا نوٹ اور ایک زیادہ رقم کا نوٹ. اسی طرح پھر رمضان میں اللہ پاک نے مختلف عبادات رکھ دی کہ روزہ یہ ایک عمل ہے، اس کا اجر و ثواب الگ نوعیت رکھتا ہے، تراوی الگ عبادت ہے، اس کے اجر و ثواب کی الگ حیثیت ہے، تلاوت کلام پاک یہ الگ ایک عبادت ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے الگ اجر و ثواب رکھے، اور اسی طریقے سے ذکر اذکار ہو گئے، نفلی صدقات اور خیرات ہو گئے، اللہ کے بندوں کی مدد اور معاونت ہو گئی، ضرورت مندوں کا ہاتھ بٹانا ہو گیا، دیگر تمام کی تمام نیکیاں ہو گئیں. ہر ہر نیکی اپنے اندر الگ الگ اپنے ثمرات رکھتی ہے. تلاوت کلام پاک، اللہ پاک نے ایسی عبادت عطا فرمائی کہ اس رمضان المبارک کے ساتھ اس کا خاص تعلق جوڑ دیا کہ اس ماہ مبارک میں تلاوت اس مالحانہ انداز میں کرو کہ رات دن صبح و شام تلاوت کے اندر سرشار دکھائی دو. اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مبارک مہینہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. اور کب اتارا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا. لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر جو بیت العزت ہے وہاں اللہ پاک نے شب قدر میں اتار دیا، پھر 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً روئے زمین پر اترتا چلا گیا. تو اس مبارک قرآن کریم کو، اس آخری کتاب کو اللہ پاک نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا. اسی رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ پاک نے اس کتاب کی تازگی کا سبب بھی بنایا. بے شمار حفاظ قرآن اللہ پاک نے ایسے منتخب بندے بنائے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کے وارثین خود اپنے ایسے بندوں کو بنایا جن کو خود ہم نے چنا ہے. اللہ پاک جس نے اس آخری کتاب کو اتارا اس کو یہ اعزاز بخشا کہ کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے اس کتاب کی تلاوت فرشتوں کے سامنے فرمائی، سورہ طہٰ کی تلاوت فرمائی. فرشتوں نے جب رب ذوالجلال کی ذات عالی سے اس کلام کی تلاوت کو سنا، وجد میں آئے، جھونک اٹھے اور کہنے لگے بے ساختہ مبارک ہو وہ امت جس پر یہ پاکیزہ کتاب اتاری جائے گی، مبارک ہو ان سینوں کو کہ جو اپنے اندر اس کتاب کو محفوظ کریں گے، مبارک ہو ان زبانوں کو کہ جو اس کتاب اللہ کو، اس پاک کلام کو اپنے پر جاری کر کے پڑھا کریں گے. اللہ پاک نے اس مبارک کلام کو اپنی آخری کتاب کی شکل دے کر نازل فرما دیا اور اس کو یہ اعزاز بخشا کہ ہم ہی اس کتاب کو نازل کرنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے والے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، جب ہم قرآن کریم آپ پر نازل فرماتے ہیں تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی مت چلائیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلد بازی نہ کیجئے، اس بات کی فکر نہ کریں کہ کتاب اللہ مجھ سے بھول نہ ہو جائے، جلدی جلدی دوہرا کر اس کو یاد کر لو. ان علینا جمعہ و قرآنا، آپ بے فکر رہیں، ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا جمع کرنا، اس کو محفوظ رکھنا اور اس کو بیان کروانا، یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. الم نشرح لك صدرك کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا ووضعنا عنك وزرك کیا ہم نے آپ کے اس بوجھ کو ہلکا نہیں کیا الذي انقض ظهرك جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا ورفعنا لك ذكرك آپ نے ہمارے لیے اتنی محنت اور مشقت برداشت کی اتنا بھاری بھرکم بوجھ برداشت کیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ریزہ ریزہ پارا پارا ہو جاتا اس لحاظ سے اس بھاری بھرکم بوجھ کو اٹھا لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے اس بوجھ کو ہلکا فرما دیا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك جس کے بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا کمر کو توڑ رکھا تھا ورفعنا لك ذكرك ہم نے آپ کے تذکرے کو آپ کے ذکر کو اتنی بلندی اشارہ عطا فرمائی کہ کائنات کے اندر ہر طرف آپ کے چرچے ہوں گے آپ کے تذکرے ہوں گے دوست و دوست دشمن بھی آپ کے تذکرے بغیر تذکرے کیے بغیر نہ رہ پائیں گے کتنی ہی کتابیں موٹی موٹی ضخیم کتابیں شعر و شاعری کی ایسی موجود ہیں کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے یہودیت سے تعلق رکھنے والے لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمدیہ اور نعتیہ کلام کہے بغیر نہ رہ سکے غیر مسلم ہے لیکن زبان کے اوپر تعریفی کلمات ایسے جاری ہوئے لگتا ہے کہ کسی مسلمان نے دل کے اندر عشق و محبت میں سرشار ہو کر حضور کے لیے نعتیہ کلام کہا ہو ورفعنا لك ذکرک تو اتنا بھاری بھرکم بوجھ جب آپ پر ڈالا جا رہا تھا آپ پر وحی کا نزول ہوتا آپ کی قصوہ اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ بھی جھک جایا کرتی تھی سخت سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی سے ٹپا ٹپ پسینے کے قطرے بہتے تھے اس کتاب کو اللہ پاک نے نازل فرمایا اور پھر اس کو آسان فرمایا فرمایا کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو محفوظ کر کے آپ کے سینے میں محفوظ رکھنا آپ کے ذریعے آپ کے صحابہ کے سینوں میں محفوظ رکھنا اور پھر آپ کے ذریعے آپ کی امت کے اندر ہم ایسے منتخب بندوں کو چنیں گے کہ جو چلتے پھرتے قرآن ہوں گے جن کے سینے قرآن کریم کے خزانے ہوں گے کل ہی ہمارے بچوں کے مدرسے میں تقریب حفظ قرآن کی تکمیل تھی وہاں جانا ہوا بزرگان دین آئے ہوئے تھے ان کے مضامین کے اندر ایمان کی تازگی والے مضامین بھی آئے اسی میں ایک مضمون یہ بھی سامنے آیا حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ مہاجر مدنی رحمہ اللہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے ان کا عالم یہ تھا کہ حافظ قرآن بچوں کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے اس قدر ان کی عظمت ان کے دل میں ہوا کرتی تھی ان کے صاحبزادے کا بیان ہے فرماتے ہیں کہ ابا جان اگر کبھی پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہوتے گھر کا یا باہر کا کوئی حافظ قرآن بچہ سامنے سے گزر جاتا فوراً پاؤں سمیٹ لیتے حافظ قرآن بچے کی طرح پاؤں بھی ہونے نہ پائے اس قدر دل میں قرآن کریم کا اور حافظ قرآن بچوں کا احترام ہوا کرتا تھا اللہ پاک نے جیتے جاگتے یہ عظمت دکھائی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے وہیں انتقال ہوا جنت البقیع کے اندر پیوند زمین ہوئے ہر چھ مہینے کے بعد جب قبروں کی صفائی کا معاملہ آتا ہے جب آپ کی قبر کو کھولا گیا دیکھو تو جو کہ تو تر و تازہ بالکل جیسے آج ہی دفن کیے گئے ہوں ان کی لاش مبارک صحیح سالم قبر کے اندر موجود تھی چھوڑ دیا گیا پھر چھ مہینے گزرنے کے بعد دوبارہ جب صفائی کا معاملہ آیا پھر دیکھا تو جو کہ تو تر و تازہ اپنی قبر کے اندر موجود تھے تو عظمت قرآن اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے کہ آخری کلام اللہ پاک نے اتارا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہم نے اپنے بندوں کو چن لیا کہ کس کس بندے کے سینے کے اندر اپنے کلام کو محفوظ کریں گے اس کلام کو محفوظ کر دیا بچہ نوجوان جوان ادھیر بوڑھا ہر عمر کا انسان حافظ قرآن دکھائی دیتا ہے ہمارے محلے کے اندر ہمارے ہی گلی کے اندر ایک سفید ریش بوڑھے صاحب رہا کرتے ہیں ان کے ماشاءاللہ بیٹے بھی کئی ایک حافظ ہیں عالم ہیں بچیاں بھی عالمات ہیں بڑھاپے کے اندر ریٹائر ہونے کے بعد سفید ریش ہو چکے بوڑھے ہو چکے اس کے باوجود بنو ریٹون میں جو ہمارے استاد محترم ہیں حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان صاحب انہیں کی کلاس میں جا کر وہاں بیٹھ کر دوزاروں ہو کر بڑھاپے کی حالت میں پورا قرآن کریم حفظ کیا ہے الحمدللہ صبح چہل قدمی کرتے ہیں وہیں علاقے کے اندر چلتے جاتے ہیں ماشاءاللہ زبان کے اوپر قرآن کریم کا ورد رہتا ہے. تو بچے سے بچہ اور بوڑھے سے بوڑھا اللہ پاک جس کا انتخاب فرما لے اس کے سینے کو اپنے قرآن کا خزانہ بنا کر حافظ قرآن بنا دیتے ہیں. تو قرآن کریم محفوظ ہو گیا. سال بھر کا دورانیہ بہت طویل ہوتا ہے. اس دوران اس اوقات انسان کو فرصت ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. اس دور کی وہ جو عادت بنتی ہے کبھی موقع ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. پورا سال گزر جاتا ہے لیکن رمضان المبارک جب آ گئے اللہ پاک نے ایسا نظام بنا دیا کہ جب رمضان آ گیا اب موسم بہار ہے. ہر طرف قرآن کریم کی جس کثرت کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے پورے سال اتنی تلاوت نہیں ہوتی. حفاظ رمضان کی آمد سے پہلے ہی دور شروع کر دیتے ہیں. سننے والے سنانے والے آپس میں دور ہو رہے ہیں. یہ دور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضرت جبریل امین آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک ان کو سناتے جبریل امین آپ کو سناتے. دور ہو رہا ہے اور جو رمضان زندگی میں آپ کا آخری رمضان تھا اس رمضان میں آپ نے دو مرتبہ دور فرمایا اور اس مرتبہ آپ نے اعتکاف بھی معمول سے ہٹ کر ڈبل فرمایا. یہ اشارے دیں اس بات کی طرف کہ خلاف معمول جو واقعات رونما ہو رہے ہیں تو اندازہ لگانے والے سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ معاملات الگ تھلگ دکھائی دے رہے ہیں. کچھ ہی وقت کے بعد معاملہ بھی سامنے آیا کہ وہ رمضان بھی آخری تھے وہ دور بھی آخری تھا. تو غرض یہ کہ رمضان سے پہلے ہی تلاوت کلام پاک شروع ہو جاتی ہے کثرت سے دور ہو رہے ہیں. پھر رمضان المبارک جب آ گئے تو حفاظ جو سنانے والے ہیں وہ بھی صبح سے شام تک قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں. قرآن کریم کو اللہ پاک نے ایسا رعب اور جلال عطا فرمایا پکے سے پکا حافظ بھی جب تک کہ کثرت سے اس کو دہرا نہ لے اس کو تسلی اور اطمینان نہیں ہوتا. پکے سے پکا حافظ بھی ہو مصلے پر آ کر ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے ایسا جلال طاری ہوتا ہے اور ایک خوف اور ہیبت طاری ہوتی ہے. عرب ہو یا عجم ہر ایک اس وقت درزا اور ترسا ہوتا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو انسان پر پر پڑتا چلا جاتا ہے. ورنہ اللہ پاک نے خود فرما دیا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. ہم آپ کو پڑھواتے رہیں گے آپ نہیں بھولیں گے. ہاں مگر جہاں اللہ تعالیٰ بھولوانا چاہیں گے وہاں بھول جائیں گے. حرمین شریفین کے اندر پکے پکے حفاظ قرآن ائمہ محترم ہیں. ایک سے ایک تارے لب و لہجے میں ایسے روانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والے لگتے ہیں جیسے سمندر کی بہتی ہوئی لہروں کے اوپر انسان کلام پاک پڑھتا چلا جا رہا ہو. لیکن جہاں کہیں غلطی آنی ہوتی ہے آسان سے آسان موقع پر بھی وہ بھی الجھ جاتے ہیں. اللہ پاک دکھاتے ہیں سنقرئک کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ. تو اس کلام پاک کو اللہ پاک نے تر و تازگی بخشنے کے لیے اس رمضان مبارک کو منتخب فرمایا کہ اسی ماہ مبارک میں قرآن کو اتارا. حفاظ ہو یا غیر حفاظ ہو ہر ایک کی زبان پر قرآن کریم کا ورد جاری ہو جاتا ہے. صبح سے شام تک گھروں میں بھی تلاوت ہو رہی ہے. مرد بھی تلاوتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں. خواتین بھی تلاوت کلام پاک کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. مسجد کے اندر رونق لگ جاتی ہے. جوان اور بوڑھے اور ادھیر ہر طبقہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو وہ تازگی بخشنے کا موسم عطا فرمایا کہ سال بھر جو تمہارے ان اعمال کے اندر بوسیدگی آ گئی تھی اب اپنے ایمان کو تازہ کرو اپنے اعمال کو تازہ کرو اپنی عبادات کے اندر تازگی پیدا کرو. تلاوت کلام پاک جس سے سال بھر غفلت رہی اب تلاوت کر کے اپنے دل دماغ کو معطر کرو. اور یہ وہ عبادت ہے کہ اس تیزی کے ساتھ بندے کے اوپر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تلاوت کلام پاک کرنے والے ہر مومن مسلمان کو ہر ہر حرف کے بدلے دس دس نیکی عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے. جس کسی نے صرف الف لام میم کی تلاوت کی 30 نیکیاں اس نے حاصل کر لی. اندازہ لگائیے اگر تلاوت ہم کرتے جائیں کس تیزی کے ساتھ حروف ہماری زبان پر آتے ہیں اور ہر حرف کو 10 کے ساتھ ضرب دیتے چلے جائیں تو کس تیزی کے ساتھ نیکی انسان کی جمع ہوتی چلی جاتی ہے. تو حافظ ہو غیر حافظ ہو محبت سے سرشار ہو کر کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا کلام عطا فرمایا کہ جس کلام کو سن کر فرشتے وجد میں آگے جھوم اٹھے مبارکبادی دینے لگے کہ مبارکباد کے قابل ہے وہ امت جس پر یہ کلام نازل کیا جائے گا. مبارکبادی کے قابل ہے وہ امت جس کے سینے اس کو محفوظ کریں گے. مبارکبادی کے قابل ہے وہ زمانے جو اس کی تلاوت کیا کریں گے. حدیث مبارک میں کہ جب بندہ تلاوت کلام پاک کرتا ہے فرشتے جھنڈا لگا کر آ جاتے ہیں، تلاوت کرنے والے کے منہ سے حروف کو اچکتے ہیں، اچکتے اچکتے جھنڈا لگ جاتا ہے اور آپس میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان حروف کو اچکتے اچکتے یہاں تک کہ تلاوت کرنے والے کے منہ سے منہ ملا کر اپنے اندر حروف کو لے لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام، اللہ اپنے بندوں کی زبان پہ جاری فرما دے، بہت بڑی ان کی نوازش ہے، ورنہ تو ہماری زبانیں اس قابل نہ تھیں کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے پر جاری کر سکتی۔ جس طرح اللہ پاک نے اس کلام کے بوجھ کو ہلکا فرما کر اس امت کے سینوں کے اندر محفوظ فرما دیا، اس کی تلاوت بھی آسان فرما دی اور زبان کے بعد جاری فرما دیا، قیامت کے دن میدان محشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا کہ آپ اس کلام کی تلاوت فرمائیے جو کلام ہم نے آپ پر نازل فرمایا۔ میدان محشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نورانی منبر لایا جائے گا، اس کو بچھایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ افروز ہوں گے اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک شروع فرمائیں گے، شروع سے لے کر آخر تک تلاوت کرتے چلے جائیں گے، سننے والے جھوم اٹھیں گے، ہر ہر حرف سے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو پیدا فرماتے چلے جائیں گے۔ ہر ہر حرف کے اندر اللہ پاک نے ایسی نعمتیں محفوظ رکھی ہیں کہ جب تلاوت ہوتی چلی جائے گی حفاظ قرآن بھی دنگ رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے سینے میں جو کلام تھا وہ جنت کی تمام نعمتیں اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا۔ ایک ایک حرف کے ذریعے اللہ پاک جنت کی الگ اور نمایاں الگ تھلگ نعمتیں اجاگر کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے مثال دی، فرمایا کہ مختلف انداز کی نعمتیں ہر ہر حرف سے اللہ تعالیٰ اگائیں گے کہ امت کے افراد بھی حیران ہو جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے، جس طرح کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کے ہر ہر پرزے کے اندر الگ کارکردگی کی شان ہو، تو اسی طرح اللہ پاک نے اس قرآن کریم کے ہر ہر حرف کے اندر جنت کی الگ الگ نعمتیں پنہا کر دی۔ شروع سے آخر تک پورا کلام اللہ تلاوت فرمائیں گے، ساری مخلوق کے سامنے اور پوری امت کے سامنے آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں گے۔ تو یہ تلاوت کلام اللہ کی، اللہ پاک نے اس کو یہ عظمت بخشی کہ جب اس کو بندہ تلاوت کے ذریعے سے پڑھتا ہے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ پاک اس کو دس دس نیکی عطا فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن حکم ہوگا کہ جتنا تم نے اپنی زندگی کے اندر کلام اللہ کی تلاوت کی تھی آج تم اپنی زندگی کے شروع دن سے آخر دن تک تمام کی تمام تلاوت کرتے چلے جاؤ، پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ بندہ تلاوت کلام پاک شروع کرے گا ترتیل کے ساتھ، بڑی لے کے ساتھ، مسجد میں آ کر مزے لے لے کے تلاوت کرتا جائے گا اور وہ اپنی بلندی کی طرف پرواز کرتا چلا جائے گا۔ جس طرح ہوائی جہاز سفر کے آغاز میں رن میں سے اڑنے کے فوراً بعد کافی دیر تک بلندی کی طرف چڑھتا چلا جاتا ہے، چڑھتا چلا جاتا ہے، کئی ہزار فٹ بلند ہونے کے بعد پھر وہ سیدھا سفر کرتا ہے آخرت میں۔ اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک پڑھنے والوں کو حکم ہوگا اقرا وارفع ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا کہ پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں کی طرف چڑھتے جاؤ اور اس لے کے ساتھ اس مجد میں اپنے لہجے میں پڑھو جس طرح تم دنیا میں پڑھے کرتے تھے۔ جہاں تمہاری تلاوت کا اختتام ہوگا وہی تمہاری جنت کا آخری درجہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کو تلاوت کلام پاک کے ساتھ بہت ہی خاص تعلق نصیب فرمایا کہ حفاظ قرآن بھی سال بھر جو تلاوت نہیں کر پاتے تھے، اس رمضان مبارک میں تراویح سنانے کی ذمہ داری کی بنا پر، کوئی سننے کی ذمہ داری کی بنا پر، کوئی ویسے ہی اپنا قرآن کریم دہرا کر پکا کرنے کی بنا پر اس کلام کے حفظ کو تازہ کر لیتا ہے اور پھر سال بھر تو بے فکری رہتی ہے کہ سال بھر اگر اس انداز سے دور نہ بھی کر پائے رمضان شریف آ جائے، دن میں دور کرے، رات کو کھڑا ہو کے تراویح پڑھا لے، اللہ پاک آسان فرماتے ہیں۔ دوسری طرف غیر حفاظ کے لیے اللہ پاک نے یہ موقع رکھے کہ رمضان کے اندر عجیب و غریب ایک موسم اللہ پاک نے عطا فرما دیا، آسمان کے دروازے کھول دیے، نعمتیں برس رہی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے، حور عین ان کے لیے انتظار کر رہی ہیں اور جنت کے اندر بشارتیں اللہ پاک نے تیار فرما دی، جہنم کے دروازے بند کر دیے، ابلیس لعین کو اس کے کارندوں کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندروں میں بند کر دیا جاتا ہے اور پھر موسم بہار شروع ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہر طرف اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، بندے نیکیاں کر کے تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ایک طرف اپنے لیے بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں، دوسری طرف صبح سے شام تک بھوک اور پیاس برداشت کر کے عجیب عشق و محبت کا سرور دے کر اس بھوک اور پیاس کے اندر بھی عجیب کشش محسوس کرتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا دن، بڑے ہو یا چھوٹے، موسم نرم ہو یا گرم، لیکن صبح سے شروع ہو کر رات تک اس بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے عشق و محبت کا ثبوت دے کے، جب بھوک لگتی ہے تب بھی مزہ آتا ہے، پیاس لگتی ہے تب بھی مزہ آتا ہے کہ اپنے مالک کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کیے ہوئے ہیں. اور پھر خاص کر افطار کے وقت ترو تازہ سارا کھانے پینے کا انتظام تیار ہے، لیکن جب تک مولا کی طرف سے اجازت نہیں آتی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے. جہاں اعلان ہوتا ہے کہ اب افطار کا وقت ہو چکا، مؤذن اذان دے گا، رات شروع ہوئی، دن ختم ہوا، اب تم کھاؤ پیو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، تو یہ وقت بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے کہ صبح سے پیاسے تھے، بھوکے تھے، گرمی کی شدت برداشت کیے ہوئے تھے، اب کھاؤ اور پیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصائمی فرحتان، روزے دار کے لیے اللہ پاک نے دو خوشیاں رکھی ہیں. ایک خوشی تو اس کی افطار کے وقت ہوتی ہے کہ بھوکا اور پیاسا بیٹھا ہوا ہے، سامنے اللہ کی نعمتوں کو دسترخوان سجا ہوا ہے، جیسے ہی اعلان ہو جائے کہ آپ کھاؤ اور پیو، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کی نعمتوں سے افطار کرتے ہیں تو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. اور دوسرا لطف اس کو اس وقت آئے گا جب اس کی رحمان سے ملاقات ہوگی، کہ زندگی بھوک اور پیاس کے ساتھ گزار کر آیا، اللہ پاک اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمائیں گے، قلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. اور پھر وہاں اللہ پاک ایسا اکرام فرمائیں گے کھاؤ اور پیو، تم نے جو بھوک اور پیاس کے دن میرے لیے برداشت کیے، آج اس کے بدلے خوب کھاؤ اور پیو، مزے اڑاؤ. میدان محشر میں افراتفری کا عالم ہوگا، نفس نفسی لگی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، ایک طرف سایبان کے اندر دسترخوان چنے ہوئے ہوں گے، اور وہاں کچھ افراد بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے کھا پی رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے کہ یہ افراد کون ہیں جو اس افراتفری کے وقت میں بھی وہاں بڑے آرام سے کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں. بتایا جائے گا یہ امت کے روزے دار ہیں جو بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے گرمی اور سردی کے ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے. آج جب تم اس موقع پر کھاتے اور پیتے تھے، آج تم افراتفری کے عالم میں ہو، یہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لوٹنے اور سمیٹنے کا موقع آ رہا ہے. روزوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس کسی نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ پاک اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ صغائر کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی بھر کے تمام چھوٹے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. بڑے گناہوں کے لیے اصول یہ بیان فرمایا کہ اس کے لیے استغفار ضروری ہے، توبہ اور معافی ضروری ہے. زندگی بھر کے تمام چھوٹے گناہوں کو اللہ پاک اس روزے کی عبادت کے ذریعے بخش دیتے ہیں. اور پھر رات کے اندر طویل قیام کیا، اس قیام کے اندر ایک طرف تو اللہ پاک کی یہ نوازش کہ عام عبادات سے ہٹ کر تراویح کے اندر 20 رکعت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور ان 20 رکعت کے اندر اللہ پاک نے 40 سجدے عطا فرمائے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں اللہ پاک نے رمضان المبارک میں اپنے بندوں کو خصوصیت کے ساتھ مزید تراویح کی شکل میں، ایک عبادت کی شکل میں 40 اضافی قرب کے سجدے عطا فرما دیے کہ بندوں 40 اضافی سجدے کر کے مزید ہمارا قرب حاصل کر لو. کہ حدیث مبارک میں ہے کہ بندے کی اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ترین جو حالت ہوا کرتی ہے وہ سجدے کی حالت ہے. تو اللہ پاک رات کے وقت میں بندوں کو نوازنے کے لیے توفیق عطا فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے. اس تراویح کی برکت سے ایک تو یہ نعمت اس کو ملتی ہے کہ اللہ کا کلام شروع سے لے کر آخر تک اس کو سننے کا موقع مل گیا، اس کے ایمان کی تازگی ہو گئی، کلام اللہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی تلاوت پر بھی ثواب، اس کے سننے پر بھی ثواب. اس کی سب سے بڑی بیّن دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. جو مثال آپ نے پیش فرمائی الف لام میم، یہ ہے حروف مقطعات کہ جن کے معنی سے اللہ پاک نے امت کو خالی رکھا. حروف مقطعات یہ وہ حروف کہلاتے ہیں جو چند صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم، حامیم، حامیم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین، اس قسم کے جو کٹے ہوئے حروف ہیں کہ جن کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، لیکن ان کے معنی اور مطالب سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے امت کے افراد، بڑے سے بڑے عالم بھی نہیں جانتے. معانی نہ جاننے کے باوجود الف لام میم ان تین حروف کی آپ نے مثال دی. اس میں ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کلام اللہ کی تلاوت بغیر معنی کے بھی انسان کرے گا, ترجمہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہر حال میں اللہ پاک اس کی تلاوت کے اوپر بندے کو انعامات سے نوازتے ہیں. تو تلاوت کرنے والا بھی اجر و ثواب کا مستحق, سننے والا بھی اجر و ثواب کا مستحق. تو تراویح کی بدولت بندے کے کانوں میں اللہ کا پورا کلام سننے کا موقع مل گیا. اور پھر دوسری طرف بندے کو اللہ پاک 40 قرب کے سجدے عطا فرماتے ہیں کہ جن سجدوں کے ذریعے اللہ پاک بندوں کو نوازا کرتے ہیں اور اپنی قربت کے سائے میں لے لیا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک طرف تو گناہوں کی بخشش کا روزہ رکھا, غفر له ما تقدم من ذنبی, رات کا طویل قیام کیا, غفر له ما تقدم من ذنبی, اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں چار چیزوں کی کثرت کیا کرو. ایک تو استغفار کی کثرت, اپنے گناہوں پر کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت رکھو تاکہ سابقہ زندگی کے سارے گناہ دھل جائیں, مٹ جائیں, صاف ہو جائیں, معاف ہو جائیں, بالکل دھلا دھلایا ایسے معصوم اور پاک و صاف ہو جائے جیسے آج ہی گئے کہ جنم اس نے لیا ہے. اور دوسری چیز فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت رکھو. اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ طیبہ اتنا بڑا خزانہ ہمیں عطا فرمایا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا یا اللہ کوئی خاص کلمہ عطا فرمائے, اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ یا اللہ کوئی اور اہم چیز عطا فرمائے, فرمایا کہ یہ ساری کائنات کی عبادات ایک طرف, کلمہ طیبہ کا وزن ایک طرف, لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو. تو دو چیزوں کی کثرت ہو, استغفار کی کثرت, کلمہ طیبہ کی کثرت, اور دو چیزیں فرمائیں گے جس کے بغیر چارہ کار نہیں. ایک تو فرمایا کہ جنت کا سوال کثرت سے کیا کرو, اللہ میاں سے جنت مانگا کرو, یا اللہ جنت کے حقدار تو نہیں, گناہ گار ہے, اس قابل نہیں, ہماری عبادت بھی اس قابل نہیں کہ آپ سے جنت کا سوال کریں, لیکن محض اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت کی بنا پر آپ جنت بغیر حساب کے, بغیر عذاب کے عطا فرما دیں. اور دوسری چیز فرمائی کہ جہنم سے کثرت سے پناہ چاہا کرو کہ اے اللہ جہنم کے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے, ہمارے کرتوت تو اس قابل ہے کہ ساری زندگی جہنم میں جلتے رہے, لیکن اے اللہ آپ ہی مہربانی فرما کر جہنم سے خلاصی عطا فرما دیں. تو یہ دستور العمل بنا لیا جائے کہ رمضان المبارک کو اس والحانہ انداز میں اپنے لیے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں, اپنے کام کاج ہیں, ان کام کاج کو محدود کر کے عبادت کے لیے کچھ فرصت نکال لی جائے, صبح سے شام تک روزہ رکھا جائے, رات کو اہتمام کے ساتھ جہاں اپنا ذوق ہو, جہاں اپنا شوق ہو, جس کسی کے پیچھے تلاوت, جس کسی کے پیچھے تراویح پڑھنے میں انسان کو لطف آتا ہو اور حلاوت محسوس ہوتی ہو, ایمان کے اندر تازگی آتی ہو, ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوا کرتا ہے, اپنے ذوق والے کسی بھی تراویح پڑھانے والے حافظ قرآن کے پیچھے انسان یکسوئی کے ساتھ, انہماک کے ساتھ, لائٹ ہو یا نہ ہو, گرمی ہو یا سردی ہو, روشنی ہو یا اندھیرا ہو, ہر حال میں عشق و محبت میں سرشار ہو کر کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے اس کی رضا حاصل کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ بجلی تھی, نہ پنکھے تھے, نہ اے سی تھے, نہ ٹھنڈک کے سامان تھے. آج بھی موسم تو وہی چلے آ رہے ہیں, حرمین شریفین کی گرمی ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے, لو چلتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان تندور کے قریب کھڑا ہے, چہرے پر گرمی کی لپٹیں آتی ہیں. وہ تو اللہ پاک نے اتنے زیادہ انعامات کی بارشیں کی ہیں کہ ہر ہر قدم پر ایسی ہی ایسی ہیں, حرمین شریفین بھی ہر طرف ٹھنڈک کے سامان, ہوٹلوں میں, گھروں میں, گاڑیوں میں, ہر ہر جگہ ایسی ہی ایسی, لیکن عام باہر کے ماحول میں گرم لپٹیں جب چلتی ہیں تو چہرے پر لو کے آثار ایسے لگتے ہیں کہ جیسے چہرہ جھلس رہا. اس گرم ماحول کے اندر بسنے والے حضرات نے عشق و محبت میں سرشار ہو کر 20 تراویح بھی پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ صحابہ کے اندر مختلف قسم کی جماعتیں قائم ہو رہی ہیں, تمام صحابہ کو جمع کیا اور ایک اجماع منعقد کر کے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا, جو سب سے پیارا قرآن کریم پڑھنے والے تھے, ان کو امام بنایا تراویح کے لیے اور سب کو حکم دیا کہ سب کے سب ان کے پیچھے ایک ہی جماعت کے اندر تراویح کی 20 رکعت پڑھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ, تمہارے پر ضروری ہے, لازم ہے کہ تم میری سنتوں کو اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, ان کو ایسا جکڑ لو کہ اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو کہ یہ تم سے چھوٹنے نہ پائیں. تو جب اجماع صحابہ ہو گیا, 20 تراویح کے پر اجماع منعقد ہو گیا, چاروں کے چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے.
اب اگر کوئی شخص سنت کا لیبل لگا کر عبادت سے محروم ہو جائے. ایک بزرگ ہیں حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے دوستوں میں سے, مدینہ طیبہ میں بہت پرانے مقیم ہیں, بڑی ہی عارفانہ کلام فرمایا کرتے ہیں. اس سفر میں بھی ان کے پاس میں بیٹھتا رہتا تھا تاکہ فیض یاب ہو جاؤں, کام کی باتیں ہاتھ لگ جائیں. اسی گفتگو کے دوران ایک دن فرمانے لگے کہ آج کا مسلمان تو کھود کھود کے تحقیق کے نام پر سنتوں کی جڑوں کھیڑتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر حدیث کو ضعیف قرار دے کر سنت کی جڑ اکھاڑ دے. فرمایا کہ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ سنت کا اشارہ مل جانے پر اپنی جانیں قربان کر کے سنت پر عمل کیا کرتے تھے. آج کے مسلمان خود کو ریت کر کے سنتوں کو ضعیف کر کے چھوڑتا ہے کہ سنت ضعیف ہے چھوڑ دو. فرمایا کہ ان کی اور ہماری زندگی میں یہی فرق ہے کہ وہ ایک ایک سنت پر جان قربان کیا کرتے تھے, آج ہم سنت کہہ کے جی سنت ہی تو ہے, کوئی فرض و واجب نہیں, سنت کا نام لے کر ہم چھوڑ رہے ہیں. سنت کا مطلب حضور کی ادا, حضور کا طریقہ. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اس حقارت کے ساتھ چھوڑ دیں کہ سنت ہی تو ہے, کتنی بڑی ناقدری ہے کہ حضور کی ادا کو, حضور کے انداز کو سنت کا نام لگا کر اور بقول بزرگ کے کھود کریز کر کے آج ہم تحقیق کر کے کھود کریز کر کے سنتوں کی جڑیں کھوکھلی کر کے ضعیف کر کے سنتوں سے جان چھڑا رہے ہیں, بیزار ہو رہے ہیں. بہت بڑی محرومی کی بات ہے جب علماء امت ایک چیز بیان فرما دے کہ یہ سنت ہے, آنکھ بند کر کے علماء کے پر اعتماد ہونا چاہیے. یہ علماء کی ذمہ داری اللہ پاک نے رکھی. العلماء ورثت الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, امانت دار ہیں, دیانت دار ہیں, حق اور سچ بات کہا کرتے ہیں. وہ ممبر کی امانت اور دیانت کو سمجھتے ہیں, وہ جو حق اور سچ کہے آنکھ بند کر کے اعتماد کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے. آج سب سے بڑی جو سازش چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ علماء سے متنفر کر دیا جائے, دین سے بیزار کرنے کے لیے دین کے خلاف باتیں نہیں کی جاتی, دین داروں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں, مدارس اور علماء کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ اصل جڑ کھوکھلی کر دو تو پھر اوپر سرمایہ بھی کھوکھلا ہو جائے گا. ایمان کی حلاوت اور مضبوطی اس میں ہے کہ علماء کی بات کو آنکھ بند کر کے پکڑ لیا جائے, سنت کو دل جان سے تھام لیا جائے, اور اس کے بعد انسان مر مٹے, گرمی ہو یا سردی ہو, سنتوں کو اس قدر اہتمام کے ساتھ انسان اپنائے کہ ہر سنت کو, خاص کر وہ سنت جس میں تھکاوٹ ہو, تاب ہو, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ملے, انسان اس میں لطف محسوس کرے. تو دن بھر روزے رکھے جائیں, رات کو اہتمام سے تراویح پڑھی جائے. بہت سے تراویح پڑھنے والے سنتوں کو چھوڑ کر بیچ میں صفوں میں خلے پیدا کر کے ہوا کے سامنے, پنکھے کے سامنے سج سج کے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن کریم اللہ پاک نے منافقین کی حالت کو بیان فرمایا کہ جب جہاد کے لیے بلایا جاتا کہنے لگے کہ گرمی کا موسم ہے, گرمی بڑی شدید ہے. اللہ پاک نے فرمایا قل, آپ اسے کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ برداشت کرنے کے لیے تیار رہو, وہ اور زیادہ گرم ہے اور تیز ہے. تو یہاں انسان گرمی سے بچنے کے لیے سنتوں کو پامال کر کے پنکھے کے سامنے سچ کے کھڑا ہو جائے اور اپنی منمانیاں کرے تو یقیناً بہت ہی محرومی والی بات ہے. اہتمام تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو متبع سنت بنا کر رمضان کا پورا مہینہ ان جذبوں کے ساتھ ہو کے خواتین گھر کے اندر عبادات کا اہتمام رکھیں, روزے اہتمام کے ساتھ رکھیں, تراویح اہتمام کے ساتھ اول وقت میں پڑھیں, اور مرد حضرات اہتمام کے ساتھ جہاں ان کا دل لگتا ہو وہاں پہنچ کر وقت سے پہلے صفوں کے اندر مکمل اہتمام کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ تراویح پڑھیں, اور پھر رمضان المبارک میں خاص کر تلاوت کلام پاک ایسا اہتمام رکھیں کہ کئی قرآن کریم ختم کر لیا کریں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ اس قدر بوڑھی ہستی تھے, فرماتے ہیں کہ 40 سال اللہ پاک کے فضل و کرم سے مجھ پر 40 رمضان ایسے گزرے کہ ہر رمضان میں نے 30 قرآن ختم کیے. کوئی مصروف, کوئی فارغ انسان نہیں تھے, مصروف ترین انسان تھے. بہت بڑا ان کا حلقہ تھا, اپنے خدام کی خدمت دین کیا کرتے تھے, شاگرد تھے اور اپنے مریدین تھے, بہت بڑا حلقہ احباب تھا, بعض و نصیحت کے لیے گھنٹوں دیا کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود ہر رمضان میں 40 رمضان اللہ کے فضل و کرم سے ایسے گزرے کہ ہر رمضان میں 30 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. ہم اور آپ تو نوجوان ہیں, جوان ہیں, اندھیرے ہیں, فرصت ہے, بہت سی فرصت ہے. 40 نہ صحیح, کم از کم 1 قرآن تو لازمی ہونا چاہیے. زیادہ ہمت اور توفیق ہو 2 قرآن, 3 قرآن, 7 قرآن, جتنے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اہتمام ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت اہتمام کے ساتھ ہو, اور پھر رمضان المبارک میں یہ شوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں. یہ شوشے بے دین لوگ چھوڑتے ہیں. علماء امت یہ اصل دین کے ذمہ دار ہیں, ان کی رہنمائی میں انسان جب چلے تو علماء امت کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ پاک وہی ثواب عطا فرماتے ہیں جو سمجھ کر پڑھنے پر عطا ہوتا ہے. تو رمضان المبارک کو تلاوت کلام پاک کے لیے مختص کیا جائے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے بے شک سمجھ کی ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے سال کے 11 مہینے موجود ہیں, اس میں پھر کسی ذمہ دار عالم دین کی شاگردی اختیار کر کے اس سے فیض حاصل کیا جائے, یا جہاں باقاعدہ درس و تدریس کے باقاعدہ شارٹ کورس کیے جاتے ہیں بالغ حضرات کے لیے اور تجارت پیشہ افراد کے لیے, تو باقاعدہ وہاں انسان عشاء کے بعد رات کے اوقات میں باقاعدہ درس و تدریس ہوتی ہے, وہاں منسلک ہو کر اہل حق علماء کی سرپرستی کے اندر انسان قرآن کریم کو سمجھے, تاکہ وہ جو قرآن کریم سمجھنے کے سلسلے ہیں ان سلسلوں کے اندر انسان دین کی صحیح فہم اپنے اندر رکھے تو وہ نور اعلیٰ نور ہو جاتا ہے. رمضان میں یہ فیشن چلتا ہے, جگہ جگہ ٹینٹ لگا کر تراویح چل رہی ہے اور قرآن کریم میں ترجمے ہو رہے ہیں اور مختلف تنظیمیں اسلام کا نام لے لے کر لوگوں کو گھیرتی ہیں. وہاں اصل درس قرآن مقصود نہیں ہوتا, تنظیم سازی مقصود ہوتی ہے. اپنے پمفلیٹ دیے جاتے ہیں, لٹریچر دیا جاتا ہے, بھلے بھلے معصوم لوگوں کو جن کا شوق اور ذوق یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم سمجھ کر پڑھے, ان کو گھیر کر تنظیم کا رکن بنایا جاتا ہے اور مختلف تحریکوں کا کارندہ بنایا جاتا ہے. انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ رمضان کے شوق اور ذوق کے اندر کسی تحریک کا حصہ بن گئے, کسی تنظیم کا حصہ بن گئے, علماء سے کٹ گئے, علماء سے متنفر ہو گئے, اب وہ دین کے نام پر بے دینی کے کام کر رہے ہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, قرآن کریم کی تلاوت ہو, ترجمہ اگر سمجھ کر پڑھنے کا شوق ہو, ہر چیز علماء نے تیار کر دی. ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ایسا پیارا ترجمہ کیا ہے کہ ہر آیت کے ساتھ ترجمہ دیا ہے, وہ قرآن کریم میں نسخہ لے لیا جائے. آسان ترجمہ قرآن کے نام سے باقاعدہ ترجمہ موجود ہے اپنے ہی علماء کا کیا ہوا مفتی تقی عثمانی صاحب کا, تو اس وقت کے لیے انسان تلاوت کے لیے الگ وقت بنا لے اور ترجمے کے لیے گھنٹہ دو گھنٹہ اپنی فرصت کے حساب سے انسان اس وقت ترجمہ بھی مطالعہ کرے تو وہ بڑا سلجھا ہوا اور عوام الناس کے مزاج کے حساب سے ترجمہ کیا گیا ہے. لیکن خدا را اپنے ایمان کا سودا غیر لوگوں کے ہاتھوں انسان نہ کرے کہ دین کو سمجھنے چلا تھا, بے دین لوگوں کے ہاتھ لگ گیا, پھر انسان بھٹکتا پھرتا ہے اور پھر علماء سے متنفر جب ہو گیا. حدیث مبارک میں آتا ہے کن طالباً کن متعلماً, بلکہ حدیث مبارک میں چار چیزیں بیان فرمائیں کہ کن طالباً او عالماً او محباً لہما ولا تکن رابعاً فتہلک, کہ یا تو طالب علم بنو یا پھر عالم دین بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو, چوتھے مت بننا کہ ان کی جڑیں کھودنے والے بن جاؤ, ان سے بغض و حسد رکھنے والے بن جاؤ, ان کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے والے بن جاؤ, اگر تم چوتھے بنے فتہلک ہلاک ہو جاؤ گے. اس لحاظ سے انسان کو چاہیے کہ اپنے ہی علماء کے ساتھ وابستہ رہے, صبح و شام یہاں بھی درس چلتے ہیں, ان درسوں کے اندر انسان بیٹھ کر کام کی باتیں حاصل کرتا رہے, یا جہاں جہاں اپنے اپنے حلقوں میں جہاں اہل حق علماء موجود ہوں علماء کی سرپرستی میں انسان فیضیاب ہوتا رہے. رمضان کے روزے اہتمام سے رکھے جائیں, تراویح اہتمام سے پڑھی جائیں, تلاوت کلام پاک کیا جائے, ذکر و اذکار, پھر خاص کر استغفار کی کثرت, کلمہ طیبہ کی کثرت, جنت کا سوال کثرت سے ہو, جہنم سے پناہ کثرت سے ہو, اور پھر صدقہ خیرات نفلی عبادات اللہ کو اس قدر کی جائے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے ساتھ بخشے بخشائے ہوں, اللہ کے ایسے پکے دوست بن چکے ہوں کہ اللہ کی دوستی کا تاج ہمارے سر پر رکھا ہوا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاک و صاف فرمائے اور پاکیزہ ہو کر اس پاکیزہ مبارک مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی تمام عبادات اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے, غفلت سے بچائے اور گناہ اور برائیوں سے دور رہتے ہوئے پاکیزہ رہ کر عبادات ذوق و شوق کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. توجہ فرمائیے انشاءاللہ رمضان المبارک میں اتوار کے دن کی جو اصلاحی نشست ہوا کرتی ہے یہ موقوف رہے گی. زندگی بخیر انشاءاللہ رمضان کے بعد, عید کے ایام گزرنے کے بعد جو اتوار آئے گا اس کے بعد سے انشاءاللہ یہ اصلاحی نشست کا سلسلہ ہوا کرے گا.